ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر, سمجھ کر, ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ربیع الاخر کا مبارک مہینہ ہے, اور بطور خاص اگر ہم بات کرتے ہیں اولیاء صالحین کاملین کا ذکر خیر اس مہینے میں بطور خاص کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ حضور غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے چونکہ عرس مبارک اس مہینے میں ہے تو اس لیے بطور خاص ان سے نسبت رکھتا ہے. اور لاکھوں ایسے عشاق ہیں اولیاء اکرام سے محبت رکھنے والے جو اس وقت بغداد محلہ کے سفر پر ہیں, اور وہ بڑی گیارہویں شریف وہاں کرنے جاتے ہیں, اور پھر کئی اور مزارات پہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں. بات اگر کریں اولیاء کرام سے توسل اختیار کرنے کی, یا اولیاء سے جو ہمارا ایک تعلق ہے, کچھ ایسی سوچیں یا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی باتیں کہ اولیاء کرام کو بالکل ہی ماد اللہ مائنس کر دیا جائے اور حاجت نہیں ہے, نہ کوئی توسل اختیار کر سکے, نہ استمداد اختیار کر سکے, نہ کسی بزرگ ولی کی بات کر سکیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی اعتبار سے اگر کوئی علمی گفتگو اس پر کی جائے تو علمی اعتبار سے کیسے ہم اپنے اسلاف کو, اپنے بزرگوں کو, اور اللہ کے نیک بندے جن کو اولیاء ہم کہتے ہیں, اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اولیاء ہی کے نام سے, تو ان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے, ان کی گفتگو کو, ان کی باتوں کو کیسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اولیاء کا ذکر کیا, تو کیا ہم وہاں سے اولیاء کا تذکرہ ہٹا دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا, تو کیا وہاں سے ہم ان کا تذکرہ ہٹا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ان کی باتیں تو کی ہی جائیں گی, ان کے ذکر مبارک تو کیے ہی جائیں گے. اب دوسرا یہ کہ جو ان کے بارے میں گفتگو ہے یا ان سے استمداد ہے یا ان کا توسل کرنا ہے, ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا ہے, یا ان کی کرامات کا ذکر ہے, تو ہر چیز کے دلائل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. بے احتیاطی کرنے والوں کی بے احتیاطی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
صحیح.
اگر کوئی بے احتیاطی کرتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جو خلاف شرع ہیں, تو وہ اس کے ذمے ہیں. لیکن جو شریعت مطہرہ کے اصول علمی معیار کے عین مطابق ہے, تو اس پر تو کوئی کسی طرح کی قدغن نہیں لگا سکتا. جو جس طرح کی بات ہوگی اس کے لیے اسی درجے کی ایک علمی دلیل ضروری ہوتی ہے, وہ اگر موجود ہے تو بات ختم ہو جائے گی. تو اب رہا کہ اولیاء کچھ بھی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسا بندہ کہنے جو ایسی بات کہے گا تو وہ قرآن و سنت سے نادان کہلائے گا. اولیاء سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اگر اللہ پاک کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کیا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے؟ تو جو کتب میں محدثین کرام نے، جیسے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام رجال ہیں اور فن حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا اسی طرح کے بلند پایا جو محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہترین ذکر کیا ہے، تو کیا وہ ذکر اس کو ساری کتابوں سے نکالا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے بارے میں مختلف علماء نے بڑے خوبصورت کلمات لکھے ہیں، ان کی شان کو بیان کیا ہے، تو کیا ان کا تذکرہ مائنس کیا جائے گا؟ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کیا ان تمام کے ذکر مائنس کر دیے جائیں گے؟ کیا مقصود کیا ہے اس؟ اگر تو آپ کے نزدیک اولیاء کی کوئی اور تعریف ہے، آپ کے نزدیک اولیاء کچھ اور ہیں، تو پھر اس کو واضح کیا جائے تاکہ اس پہ گفتگو کی جائے. ان حضرات کے اولیاء اللہ ہونے پر ایک طرح سے امت کا اجماع ہے، سبھی ان کو اللہ کا ولی یہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں اور عین قرآن و سنت کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں. ہاں، اگر کوئی غیر شرعی بات ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو منسوب کرنے والے کا قصور ہوتا ہے، ان حضرات کا قصور یہ نہیں ہوتا. تو اب یہ بے پر کی گفتگو کرنا، بلا دلیل یہ گفتگو کرنا کہ جی فلاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی نا. دین ہمیشہ یہ قدیم باتوں کو اختیار کرتا ہے، یعنی دینی اعتبار سے، کیونکہ آپ دین ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد والوں سے اخذ کریں گے، دین ہمیشہ پہلے والوں سے لیا جاتا ہے، ان سے حاصل کیا جاتا ہے. ہاں، دنیاوی امور جو ہوتے ہیں اس میں آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے، آگے اس کے معاملات چلائے جاتے ہیں، لیکن دین جو ہوتا ہے وہ اقدم ترین باتوں کو، پرانی ترین باتوں کو یہ حاصل کرتا ہے. جہاں تک رہا توسل کا معاملہ جو آپ نے کہا، یا استمداد کا معاملہ، تو اس کے اپنے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. ہم براہ راست مدد طلب کریں اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی نبی علیہ السلام سے، یا ہم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے کہ یہ ہوتے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی ہے، دینے والی ذات یہ اللہ پاک ہی کی ہوتی ہے. براہ راست ان سے مانگ رہے ہیں تو اس کا معنی بھی یہی بنے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، اللہ سے ہمیں لے کر دے رہے ہیں، اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے ذریعے سے کسی چیز کا حاصل ہونا یہ خود اللہ پاک کو پسند ہے.
سبحان،
جس طرح اللہ پاک نے اس بات کی اجازت دی کہ ہم براہ راست اللہ پاک سے مانگے، اسی طرح ان کو وسیلہ بنا کر یا براہ راست ان سے مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر ہی مانگا جا رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ سے فرمایا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اشفعوا، تم اس کی سفارش کرو. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہاری سفارش کرنے کی وجہ سے تو جرو، تمہیں اجر دیا جائے گا. واللہ یقضی علی لسان نبیہ ما شاء، اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فیصلہ فرما چکا.
سبحان اللہ،
یعنی مانگنے والا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دینا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن یہ حضرات سفارش کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو بھی اجر ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ سفارش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی.
واہ،
اور یہ مطلوب ہے کہ صحابہ کی محبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے دل کے اندر پیدا ہو، نیک مسلمانوں کی محبت دوسروں کے دل کے اندر پیدا ہو. اسی طرح براہ راست مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروائے کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، یعنی جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انی اسأل اللہ بوسیلتی کا یا رسول اللہ،
حالانکہ وہ بھی ٹھیک تھا،
وہ بھی ٹھیک،
یعنی اس طرح
مقصود ہی اصل یہی تھا.
صحیح،
کہ انی اسأل اللہ بجاہ نبی کا، یہ الفاظ نہیں کہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا سوال کرتا ہوں.
سبحان اللہ،
جنت میں رہنے کا سوال کر رہے ہیں اور ساتھ رہنے کا سوال کر رہے ہیں اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں.
صحیح،
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ جو عام طور پہ لوگوں سے مانگی نہیں جا سکتی، وہ مانگنا بالکل ٹھیک ہے، اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی ٹھیک ہے کہ وہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں. لیکن عقیدہ اور نظریہ کیا ہے وہاں پر بھی، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی ہے. دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، دیتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے. اسی طرح اور بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست مانگنے کو جائز قرار دیا گیا، دیگر انبیاء اولیاء صالحین سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر آپ ان امور پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دلائل الحمدللہ بکثرت کتابوں میں بھی موجود ہیں، ہم بیانات کے اندر بھی اسے بیان کر چکے ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں، مقصود کیا ہے آپ کا، اولیاء سے ایسی دشمنی کس چیز کی ہے آپ کی؟ اگر آپ کو اولیاء سے دشمنی ہے تو پھر صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی سنتے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من عادری ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ. تو اگر آپ کو اللہ کے ولیوں سے اس طرح کی عداوت ہے کہ ولی جو ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے.
ماشاءاللہ، کافی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ عقائد اس طرح کے نظریات اہل سنت کے بالکل واضح ہیں اور کئی دفعہ ہم بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے. لیکن پھر بھی یہ خیانت کرنا کہ معاذ اللہ اس پر شرک کی باتیں کر دینا اور وہ آیتیں پڑھ دینا کہ یہ گویا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد لینا، کون ہے جو اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرے گا یا مشکل سے نکالے گا، تو اس طرح کی کئی جو آیاتیں مبارک ہیں. تو ہمارے ان عقائد سے کیا ان آیتوں کا ٹکراؤ لازم آتا ہے؟
ہرگز لازم نہیں آتا. عقیدے اور نظریے پر جو دلائل ہیں، اگر آپ استنداد کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں استنداد پر کئی ادلہ یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. ابھی میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. ایک حدیث تو یہی کہ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا. اب اس پر یہ تفریق جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں موجود سامنے سے مانگا گیا تو یہ ٹھیک ہے، انتقال کے بعد دور سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن و سنت کی کوئی ایک نص، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو، یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جی جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس سے مدد مانگنا شرک ہے اور جو دنیا میں موجود ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ دکھا دیں
وہ شرک نہیں ہوگا،
وہ شرک نہیں ہوگا. یا یہ دکھا دیں کہ دور سے مانگنا یہ شرک ہے اور قریب سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. یہ تفریق قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. ہاں اگر آپ بات کریں گے کہ ہم استدلال سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح مدد مانگ کے جو ہے ان کے اندر خدائی صفات کو مان رہے ہوتے ہیں، کہ دور سے سننا یا جو ہے وہ ہر وقت سننا، اس طرح کی بات کرنا یہ خدائی صفات ہیں، تو آپ ہمارے دل پہ کیسے مطلع ہو گئے کہ ہم خدائی صفات مان رہے ہیں؟ ہم ببانگے دھول ایک نہیں. ہمارے علماء یہ ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ان حضرات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج مانتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی وجاہت کی وجہ سے، اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بنتے ہیں. ہم ان سے براہ راست بھی جب مانگتے ہیں تو یہ مانگنا جو ہوتا ہے یہ حقیقتاً اللہ پاک کی عطا ہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے کیسے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کے اندر ہم خدائی صفات کو مانتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو ماننا، یعنی جیسا اللہ پاک کی ذات ہے ویسا کوئی تسلیم کرے کہ ویسی کسی کی ذات ہے، تو اس کو کہا جائے گا شرک. یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ کہلائے گا شرک. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا تو اس کو آپ ہرگز ہرگز مشرک نہیں کہہ سکتے، شرک کا اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ اہل سنت کے عقائد و نظریات یہ شروع سے ابتدا سے واضح۔ اور دیکھیں پھر ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے یہ تقسیم کاری اور یہ ساری باتیں بیان کی کہ بھائی یہ عطائی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، حقیقی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن پھر خود کیا کریں گے کہ کبھی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی زندہ مردہ کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی قریب اور دور کی تقسیم کریں گے جو کہ قرآن و سنت میں بالکل بھی مذکور نہیں۔
یہ تقسیمیں بیان نہیں کی گئیں،
نہیں بیان کی گئیں، حالانکہ ہر ایک کا نظریہ یہ بالکل واضح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اگر یہ عقیدہ، نعوذ باللہ، میں نہیں یا کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے میں یہ موبائل اٹھا سکتا ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا۔ حالانکہ کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی مدد نہیں مانگی جا رہی۔ کوئی کہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر درخت کا پتا ہل سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی سے شفا حاصل ہوئی۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر خود سے شفا دینے والا ہے، یہ دوائی خود سے شفا دینے والی ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر بالکل واضح طور پر یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو شفا مل رہی ہے من جانب اللہ،
من جانب اللہ،
یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں یہ ڈاکٹر اور دوائی، جس کے ذریعے سے ہمیں شفا حاصل ہوئی۔
اگرچہ بظاہر کلمات میں اس ڈاکٹر کے لیے بول بھی
دیا دی، گولی میں بڑی شفا ہے،
اس ٹیبلٹ کے ہاتھ میں یہ چیک کر لے بس یہ کام پورا ہو جاتا۔
تو اب یہ ساری چیزیں واضح، اصل عقیدہ اور نظریہ اگر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے، اور یہ کتابوں میں مذکور ہے بالکل واضح طور پر، جیسے ہم بلاغت کی کتابوں کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں امبتر ربیع البقلہ، اس کون درس نظامی پڑھنے والا ہے کہ جس نے یہ جملہ نہیں پڑھا ہوگا اور اس کی تشریح نہیں پڑھی ہوگی کہ بہار نے سبزی اگائی۔ تو وہاں علماء نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جملہ اگر مشرک کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو بہار ہے اس کو حقیقی طور پہ فائل سمجھتا ہے کہ یہی مؤثر ہے، اسی کی وجہ سے یہ سبزیاں اگی ہیں، اور یہ شرک والا جملہ کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ جملہ بولتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کا یہ بولنا ٹھیک ہے، وہ بہار کو صرف ایک سبب سمجھتا ہے، ایک علت سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے جو اس میں تاثیر پیدا کی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے کہ بہار نے سبزی اگائی، ورنہ حقیقتاً یہ جو سبزیاں اگانے والا ہے، پھل لانے والا ہے، وہ ذات اللہ پاک کی ہے۔ بھائی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اس رات بارش ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بہت سے بندے صبح جو انہوں نے کی ہے تو بہت سو نے مومن ہو کے کی ہے، بہت سو نے کافر ہو کے کی۔
اللہ اکبر، اللہ
مومن ہو کے کیسے؟ کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، وہ اس نے اللہ پاک کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ پاک نے برسائی ہے تو وہ اللہ پاک پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے، تفصیل کے اندر جائیں گے، تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ چونکہ وہ جو مشرکین تھے اس وقت کے، کافر تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ستارے جب اس طرح کی مقام پر آتے ہیں، ان کی چال اس طرح کی ہوتی ہے تو بارش برستی ہے، اور وہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کفر کا حکم ہوا۔ لیکن اگر یہی جملہ کوئی مومن کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ بادلوں کو حرکت دینے والی ذات، ستاروں کو گردش دینے والی ذات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں یہ احادیث طیبہ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اعتقاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر اللہ پاک کی ذاتی گرامی ہے، باقی اس کے علاوہ جو جس طرح کی بھی مدد کرنے والا ہے، چاہے دنیاوی مدد کرنے والا ہے، چاہے اخروی مدد کرنے والا ہے، چاہے ما تحت الاسباب مدد کرنے والا ہے، چاہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے، مسلسل مدد کرنے والا ہے، کبھی کبھی مدد کرنے والا ہے، زندگی میں مدد کرنے والا ہے، زندگی کے بعد مدد کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی مدد کرتے ہیں، اپنے طور پہ مدد نہیں کرتے۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے تو عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی باقاعدہ, اور قرآن نے اسے بیان فرمایا. تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء اور کتب میں بڑے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ ہیں, تاکہ ہر آیت اپنے اپنی جگہ پر اس کے معمل کو, اس کے مطلب کو, تشریح کو وہ بیان فرما دیا گیا ہے الحمدللہ. اور اس طرح کے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ انہیں بھی بیان کیا, اور کئی مرتبہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم اسے بیان کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر دعوت اہل سنت کے جو پیجز ہیں, اسی طرح یوٹیوب چینل ہے, اور اس پر ہمارے کئی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وہ کلپس موجود ہیں, سننے بھی چاہیے اور اپنے عقائد اسی طرح مضبوط رکھنے چاہیے. مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, بدترین قوم کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئیں وہ آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر چسپا کر دیتے ہیں, مومنوں پر چسپا کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ اس طرح کی جو بد دیانتی اور علمی خیانت کرنے والے بطور خاص اسی طرح کی آیتیں اٹھا اٹھا کر ایمان والوں پر معاذ اللہ چسپا کر کے اور انہیں مشرک اور انہیں شرک سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی, اور صحبت سے مراد ایک تو ہوتا ہے فزیکل صحبت, ایک آج کل یہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہر کوئی مرضی جسے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, تو ہمیں ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. کچھ سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
محترم مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر ہم فرض نماز ادا کر لیں اور سنتیں چھوڑ دیں تو ہماری نماز مکمل ہو سکتی ہے؟
جی, فرض صرف پڑھیں, سنت چھوڑ دیں.
فرض کی ادائیگی ہوگی تو فرض تو ادا ہو گئے,
ٹھیک.
اب جو سنتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں, اور بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. سنت مؤکدہ جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں, یعنی فجر کے فرض سے پہلے جو دو سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں, اور یہ ایسی دو سنت مؤکدہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ کہ گھوڑے تمہیں روند ڈالے.
اللہ.
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی فجر کی ان دو رکعتوں کے اوپر کیا کرتے تھے, کسی اور نوافل یعنی فرض کے علاوہ جو رکعتیں ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ سنت موقعہ ہیں,
اسی وجہ سے اس کا حکم قریب واجب یعنی سنت موقعہ تاکیدن
لازمی اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں,
صحیح,
یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے, ہمیشہ اسے پڑھا کرتے تھے, اور بعد کی دو رکعتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے. تو یہ بھی سنت موقعہ ہیں. اسی طرح مغرب کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اسے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر و حضر کے اندر پڑھا کرتے تھے, اسے بھی نہیں چھوڑتے تھے. عشاء کے بعد کی دو سنتیں ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. تو یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں, ان کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہوتا. ایک مرتبہ چھوڑا تو یہ اساعت ہے, یعنی ناپسندیدہ ترین کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. اور اگر بار بار اس کو چھوڑنے کی معمول ہو آپ کے کہ چھوڑتے رہتے ہیں اس کو اور توبہ بھی اس پہ نہیں کی ہوئی, تو پھر اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے. تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسا کہ عصر سے پہلے کی چار سنتیں یا عشاء سے پہلے کی چار سنتیں, یہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اسے گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن سنت غیر مؤکدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا
کہ ہمیشہ نہ پڑھو,
چھوڑنا مقصود نہیں ہوتا. سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, سنت کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کہ جس پر چلا جائے, جس کو اختیار کیا جائے, وہ راستہ کہ جیسے اختیار کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات چند چیزوں کو چھوڑا تو صرف اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لازم نہیں ہے, یہ موقعہ نہیں ہے. یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو چھوڑنا شروع کر دے اور اس کو عادت بنا لے کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں. برسہ برس گزر جاتے ہیں, دیندار افراد کو جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے.
یعنی عادت یہی کہ یا ٹائم ہی وہی کہ اسی ٹائم آئے اور فرض پڑھے اور
ہوگا, تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں, درست نہیں ہے. پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے, جو بزرگان دین تھے جن کا اولیاء کا تذکرہ آپ نے کیا, تو ان کا کیا معمول تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی سنت کے بارے میں سنتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, تو وہ تیزی کے ساتھ اس کام کی طرف جاتے.
آئے آئے آئے.
اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا معمول کہ یہ فرض ہے نا, یہ فرض تو نہیں ہے نا, یہ واجب تو نہیں ہے نا, سنت ہے نا, چھوڑ دیں گے.
یعنی ہم اس کی جستجو گویا کہ چھوڑنے کے لیے پوچھ رہے ہیں.
جی, اور
اسی طرح پوچھ بھی رہے ہیں تو چھوڑنے کے لیے.
اور وہ جستجو کیا کرتے تھے
کہ ہمیں پتہ چلے
ہم کا طریقہ ہے تو اس کو ہم اپنائیں.
کیا بات,
تو یہ روش ٹھیک نہیں
ہے، وہ ہونا چاہیے،
وہ ہونا چاہیے۔ تو سنت غیر مقدہ بھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر چھوٹ جاتی ہیں آپ کی نہیں پڑھتے آپ تو اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ پسندیدہ کام نہیں۔
سنتوں پر تو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رحمت کی دعا خاص طور پر فرمائیے اس بندے کے لیے جو اثر سے قبل چار سنتیں ان کو پڑھتا ہے۔ پھر مغرب کے ظہر کے اوپر بھی فضیلت ہے کہ جو پوری 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یعنی اس میں نفل بھی جو آخر میں ہیں تو ان کو بھی شامل کر کے 12 رکعتیں پڑھتا ہے۔
تمام کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، اور میں نے ایک پروگرام کیا بھی تھا رمضان کے اندر، جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے رمضان کے اندر نور قرآن یا نور حدیث ہمارا جو تھا اس میں، تو اس میں ہم نے پورا ایک سلسلہ ترغیب و ترہیب سے تمام سنتوں کے اور نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس کے فضائل کے اوپر بیان کیا تھا۔ تو سب پر فضیلتیں موجود ہیں، تو یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اس لیے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ تو فرض پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو واجب ہیں ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسے وتر واجب ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ یوں ہی جو سنت موقعہ ہیں وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور سنت غیر موقعہ بھی چھوڑنے کے لیے نہیں، ان کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔
مزید سوال۔ سید اسرار
حسین گیلانی مکان شریف سے بول رہا ہوں۔ میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو شخص کرسی پہ بیٹھ کے شریع عذر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدہ زمین تو نہیں کر سکتا، لیکن آگے کوئی سٹو یا کوئی بنا وغیرہ رکھ کے اس کو سجدہ کر سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔
یہ زمین پر چلے، اتنا مسئلہ تو یاد ہو گیا عوام کو الحمدللہ کہ زمین پر سجدہ کرنا، جس کو زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت قدرت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آگے کرسی کیا کام ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی سٹول رکھ کر یا کوئی ایسی چیز رکھ کر، کہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا، کئی لوگ کرسی پر تخت والی کرسی لیتے ہیں
جی،
اور کوئی نہ کوئی اونچی چیز اتنی رکھتے ہیں، تو اس بارے میں کیا؟
اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جتنا آگے آپ اسٹول یا آپ تختہ وغیرہ رکھیں گے اتنا جھکنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔
ٹھیک،
اصل جو سجدہ یہ جو آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں یہ آپ کی اشارے کے ذریعے نماز ہے، ٹھیک ہے، اور اشارہ جو ہوتا ہے وہ سر کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اشارہ کیا کرنا ہے کہ جیسے رکوع میں آپ نے جانا ہے تو تھوڑا سا سر آپ نے یوں جھکا لینا ہے،
صحیح،
تو یہ آپ کا سر سے اشارہ ہو گیا، رکو ہو گیا، رکو کا اشارہ ہو گیا۔ اور سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ آپ نے سر سے اشارہ کرنا ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں،
صحیح،
یہ کفایت کرے گا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنے ہاتھ تو ادھر ہی رکھے لیکن یوں پورا یوں کرتے ہیں، جیسے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں جس طرح رکوع کرتے ہیں
تو وہ اس طرح رکوع کر،
وہ اس میں بھی رکوع کا وہ طریقہ تو برحال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ گھٹنوں کے مقابل آ جائے، یہ آپ کا رکوع۔ بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے،
اس میں آدمی سجدہ باقاعدہ زمین پہ کر رہا ہوتا ہے،
کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جو سجدے کا رکوع کا جو طریقہ ہے نا، بیٹھ کے جو باقاعدہ بیٹھ کے زمین پہ نفل پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی پڑھ لیں بعض اوقات، تو اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر جو ہے گھٹنوں کی سمت میں آ جائے۔
اچھا، اتنا نہیں کہ زمین کے قریب ہو جائے،
یہ جو ہمارے یہاں بعض یوں پورے جھک جاتے ہیں نا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے،
صحیح،
تو یہ ہو گیا۔ اچھا، بعض لوگ اتنا جھکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کر آپ اتنا زیادہ یہ جھکیں یا کمر اپنی جھکائیں، اصل آپ کا سر سے اشارہ کرنے کہ وہ آپ اشارہ کریں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اشارے میں کہ یوں ہاتھ نکالتے ہیں، آگے ہاتھ نکالیں گے، یعنی رکھیں گے اپنی رانوں پر ہی اور اس کو یوں آگے کی طرف نکال دیں گے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ہاتھ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے، سر سے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ اب جب آپ نے سر سے اتنا ہی اشارہ کرنا ہے تو آگے کوئی چیز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں،
ضرورت
نہیں، آپ اس کو رکھیں آگے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، اور سمپل آپ اسٹول وغیرہ جو آپ کا ہے وہ آپ استعمال کریں، بہت زیادہ آرام دہ کرسی آپ کی نہ ہو، زیادہ جگہ گھیرنے والی کرسی نہ ہو، ایک نارمل کرسی ہو کہ جس پر آپ سکون سے بیٹھ کر نماز ادا کر سکیں۔
ٹھیک ہے، اچھا، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے زمین پر سجدہ، جن سے ساکت ہے اور زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو نارمل اگر زمین پر کچھ ایسی کوئی اونچی چیز رکھ کر اگر سجدہ کر سکتے ہیں،
ہاں،
یعنی وہ سجدے تک پہنچ رہے ہیں لیکن جی زمین تک نہیں جھک پا رہے،
صحیح، تو اگر وہ 9 inch کے برابر کوئی چیز ہے،
9 inch
تو اس چیز کے اوپر اگر سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے بیٹھ کے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کا سجدہ جو ہے وہ 9 inch کی اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے اوپر سجدہ کرے،
وہ حقیقی سجدہ،
وہ حقیقی سجدہ ہی کہلائے گا،
صحیح۔
کہ زمین پر یا اتنا حصہ کہ جو 9 انچ کے برابر ہو, چیز ہو کوئی سخت جس کے اوپر وہ سجدہ کر سکتے ہیں, تو اتنی کے اوپر سجدہ کرنا تو ان کو ضروری ہوگا. پھر ان کو اگر پھر اس کے بعد اگر یہ قیام پر قادر ہیں تو پھر قیام کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ کھڑے ہو کر یہ نماز ادا کریں گے اور سجدہ پھر یہ اتنی چیز کے اوپر کریں گے کہ یہ جو 9 انچ کی جگہ چیز ہے وہ سامنے رکھ لیں, اس کے اوپر سجدہ کریں.
9 انچ تو بہت یعنی 1 فٹ سے بھی کم ہے, 9 انچ جو بنے گا تو یہ اس کے لیے کوئی بڑی چیز ایسی, اگر اس سے زیادہ کوئی چیز رکھ کر سجدہ کریں گے تو پھر سجدہ ساکت ہے,
ظاہر ہے وہ تو پھر سجدہ نہیں رہے گا,
اتنا اتنا نہیں جھک پائے کوئی.
یعنی سجدہ جو ہے یا تو اصل تو سجدہ یہ ہے کہ زمین پر پیشانی لگ جائے, لیکن حکمن اس کو بھی جو 9 انچ کی چیز ہے اس کو بھی شریعت مطہرہ نے اس کے حکم کے اندر رکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی سجدہ کریں گے تو گویا اس زمین کے اوپر بھی, زمین کے اوپر ہی سجدہ کرنے کا حکم اس پر لگے.
ٹھیک ہے. اور یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں اور بعض اوقات ان کی اپنی کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ ان میں یہ والی صورت اختیار کر کے ان کو پھر اگر اس طرح سجدہ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تو یہ کرنا ہوگا.
بالکل بالکل,
پھر پہلے یہ کرنا, پھر وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ اشارے سے نماز پڑھنے کی طرف وہ آ جائیں. تو اس کے لیے ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ دارالعلوم اہل سنت سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. بعض اوقات اپنے ذہن کے مطابق یا کسی سے ایک مرتبہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا یا سن لیا تو وہ پھر رہتے ہیں برس کہیں کہ وہ اسی طرح ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حسان صاحب, کوئی خاص کنڈیشن تھی, کیفیت تھی, رہنمائی بھی لے لی, پوچھ بھی لیا, اب اس کو ہمیشہ کے لیے وہ سند مل گئی کہ یہ اب ہمیشہ اپنے اس نے کرسی پر اسٹول پر, بعض اوقات عذر وہ رہتا ہے جو جس وجہ سے پرابلم ہے, لیکن اس کے لیے بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا یا کیا؟
لیکن جس کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور اس کو احساس ہوگا اس چیز کا کہ نماز ایک محتم شان چیز ہے, یعنی ایسی بات ہے کہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے, جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے, جس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوگا نا, تو پھر وہ بے احتیاطی نہیں برتے گا. اب کسی کے کمر کے اندر یا کسی کے گھٹنے کے اندر درد ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا, لیکن اب اس کا یہ درد یا تو بالکل ٹھیک ہو گیا یا اتنا ٹھیک ہو گیا کہ بآسانی وہ سجدہ کر سکتا ہے, تو اب اس کو تھوڑی اجازت ملے گی اس بات کی کہ وہ زمین
چھوڑتا رہے,
سجدہ چھوڑ, نماز نہیں ہوگی اس کی, اور اسی ساری نماز اس کے اوپر لوٹانا لازم ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. تو یہ وہی کرے گا کہ جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ نماز ایک عظیم شے ہے, مجھ پر فرض ہے. امیر علیہ سنت نے خود کئی مرتبہ بیان کیا اس بات کو کہ جب آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے, تو صرف ڈاکٹر نہیں, آپ نے مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کی مفتی صاحب سے بات کروائی,
یہ کیفیات,
یہ کیفیات ہیں. چلے اب آپ براہ راست ایسا نہیں کر سکتے,
صحیح,
ہر ایک نہیں کر سکتا کہ مفتی صاحب سے ڈاکٹر کی بات کروا دے, تو کم از کم دونوں سے رہنمائی تو لے سکتا ہے, ڈاکٹر سے تو لے لی اس نے, فیس بھی ادا کی, مفتی صاحب تو پیسے بھی نہیں لیں گے, تو ان کے پاس آ کے آپ جو ہے وہ کم از کم رہنمائی تو لے لیں کہ مجھے کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتا دیں گے.
اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, فی ہمارے ڈا.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.